بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया। और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयत 32 ता 34 की तिलावत कर रहे थे क़ारी जनाब अली असगर बुरूमंद। सामीन, हमारी ये नशरियात आप शार्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 और 1098 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पेश समाअत फरमाएंगे, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा, फिर आप प्रोग्राम खिलकत की रानाइयाँ समाअत फरमाएंगे, उसके बाद आप प्रोग्राम आईने सहाफत सुनेंगे, जिसके बाद प्रोग्राम दरख्शां सितारे पेश किया जाएगा, और ईरानी फन तामीर हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन लीजिए, आप समाअत फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समाअत फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी हाशिम अली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पेश खिदमत है बास अहम खबरों का खुलासा। वियना में ईरानी मुजाकराती टीम के सरबराह ने ईरान वापसी से पहले सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुजाकराती फरीकों को सलाह मशवरे के लिए उनके अपने ममालिक जाने का मौका फराहम कर दिया गया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने सियालकोट वाकये के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। अमरीकी वजीर खारजा ने एतराफ किया है कि एटमी समझौते से बाहर निकलने के बाइस उनका मुल्क अलग थलग पड़ गया है। आलमी इदारे सेहत ने दुनिया के 38 मुल्कों में ओमिक्रॉन वेरियंट के मामलात सामने आने की तस्दीक कर दी है। और मुंबई में हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज एजाज पटेल ने हिंदुस्तान की पूरी टीम को आउट कर दिया है। खबरों के खुलासे के बाद अब खबरों की तफसील। वियना में ईरानी मुजाकराती टीम के सरबराह ने ईरान वापसी से पहले सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुजाकराती फरीकों को सलाह मशवरे के लिए उनके अपने ममालिक जाने का मौका फराहम कर दिया गया है। वियना में ईरानी मुजाकराती टीम के सरबराह अली बाकरी कनी ने जौहरी माहदे के मुश्तरक कमीशन के इजलास के अख्ताम पर ईरान वापसी से पहले सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुकाबिल फरीकों को इस बात का मौका दिया गया है कि वो अपने अपने दारुल हुकूमतों में वापसी और दीगर फरीकों की जानिब से ईरान की तजवीज करदा दस्तावेज का जायजा लेने के बाद ईरानी तजावीज का मुदल्लल और मंतिकी जवाब दें। उन्होंने कहा कि इस बात की जरूरत महसूस की जाती है कि वो ईरानी तजावीज का अपने अपने मुल्कों में जायजा लें और इस सिलसिले में सलाह मशवरा अमल में लाया जाए। ईरान के सीनियर एटमी मुजाकरातकार ने कहा कि आइंदा हफ्ते वियना मुजाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ نے کہا کہ امریکہ اگر ایٹمی معاہدے میں واپس نہیں آتا ہے تو ایران نے اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھنے اور ایشیائی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کا اپنا متبادل منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ علی باقری کنی نے کہا کہ مذاکرات کے اس دور میں اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک نئے وفد کی تشکیل کے ساتھ مذاکرات میں حصہ لیا، جس میں اقتصادی، مالیاتی اور بینکاری شعبے کے ماہرین بھی شامل تھے، جس سے اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک معاہدے تک پہنچنے کے مقصد کے ساتھ مذاکرات کرنے کا عزم ظاہر ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ ویانا میں ایران کی تجویز پر غور کرنے کے لیے ورکنگ گروپوں کے متعدد اجلاس منعقد ہوئے۔ ایران نے پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں دو دستاویزات پیش کی ہیں اور اس کی تیسری تجویز بھی تیار ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نے سیالکوٹ واقعے کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعے کو پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیش آنے والے واقعے کی ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نے شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کے کمیشن نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ سیالکوٹ میں ہجوم نے بے بنیاد الزامات پر ناقابل تصور بربریت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کا انسانی حقوق کمیشن ایچ آر سی پی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی انتہائی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ کمیشن نے سیالکوٹ واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس واقعے پر ریاست کا رد عمل بزدلانہ رہا ہے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے کہا کہ ریاست کو انتہائی دائیں بازو کے ساتھ ساز باز کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ سیالکوٹ میں وحشی درندوں نے دن دہاڑے ایک انسان کا لاتیں، گھونسے اور ڈنڈے مار کر خون کر دیا تھا، لاش کو آگ لگا دی۔ اسپورٹس گارمنٹ فیکٹری کے غیر مسلم سری لنکن مینیجر پریانتھا کمارا پر فیکٹری ملازمین نے مذہبی پوسٹر اتارنے کا الزام لگا کر بہیمانہ انداز میں قتل کرنے کے بعد مقتول کی لاش نظر آتش کر دی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ نے اعتراف کیا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے سے باہر نکلنے کے باعث ان کا ملک الگ تھلگ پڑ گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے رویٹرز نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کے دور صدارت میں ایٹمی سمجھوتے سے باہر نکلنا ایک غلطی تھی اور اس کے باعث امریکہ الگ تھلگ پڑ گیا ہے۔ اینٹنی بلنکن نے اپنے اس انٹرویو میں ایران اور ایٹمی سمجھوتے کے سلسلے میں واشنگٹن کے مطالبات دہراتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ تہران ویانا مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جن ساکی نے بھی ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے گروپ 4+1 اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات ختم ہونے کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن ہمیشہ سفارتی روش کی امید رکھتا ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن امریکہ کو ایٹمی سمجھوتے میں واپس لانا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی بائیڈن حکومت کے حکام نے حالیہ مہینوں میں کئی بار امریکہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی کی ناکامی کا کھل کر اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ امریکہ کو ایٹمی سمجھوتے میں واپس لانا چاہتے ہیں، تاہم امریکی حکام نے ابھی تک ایسا کوئی اقدام نہیں کیا ہے جو اس سمجھوتے میں واپسی کے لیے لازم ہے۔ غرب اردن میں صہیونی فوجیوں کے حملے میں 227 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی ہلال احمر کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن میں جنوبی نابلس کی بیتا اور بیت دجن کالونیوں میں فلسطینی مظاہرین پر صہیونی فوجیوں نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 227 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوجیوں نے فلسطینی مظاہرین کو کچلنے کے لیے ان پر فائرنگ کے ساتھ ہی آنسو گیس کے گولے بھی داغے۔ جنوبی نابلس کی بیتا اور بیت دجن کالونیوں کے فلسطینی نئی صہیونی کالونیوں کی تعمیر کے خلاف جمعے کو مظاہرہ کر رہے تھے۔ صہیونی حکومت عالمی برادری کے مطالبات پر توجہ دیے بغیر امریکہ کی حمایت سے صہیونی کالونیوں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ تمام صہیونی کالونیاں بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے دنیا کے 38 ملکوں میں اومیکرون ویریئنٹ کے معاملات سامنے آنے اور اس ویریئنٹ کے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کی تصدیق کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ کورونا کی اس نئی قسم کے نتیجے میں ابھی کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او کی عہدیدار ماریا وونگ کرخوف نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ عالمی ادارے صحت کے پاس دنیا کے مختلف ملکوں میں کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے بڑھنے اور پھیلنے کی مصدقہ اطلاعات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اومیکرون کورونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تاہم ابھی اس بات کا پتہ لگائے جانے کی ضرورت ہے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے مقابلے میں اومیکرون ویریئنٹ کس حد تک خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمہ بات یہ ہے کہ اومیکرون دنیا میں بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ ماریا وونگ کرخوف کا کہنا تھا کہ جنوبی افریقہ سے ملنے والی ابتدائی رپورٹوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس ویریئنٹ میں مبتلا لوگوں میں خفیف علامات کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ دریاسنا عالمی ادارے صحت کے سینئر سائنسداں سومیا سوامی ناتھن نے کہا ہے کہ لوگوں کو کورونا کے اومیکرون ویریئنٹ سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی اس ویریئنٹ کے خطرناک ہونے اور اس سے بچاؤ کے لیے موجودہ کورونا ٹیکوں میں تبدیلی کی ضرورت کے بارے میں کچھ بھی کہنا جلدی ہوگا۔ عالمی ادارے صحت کے شعبہ ایمرجنسی کے ڈائریکٹر مائک رایان نے بھی کہا ہے کہ ابھی اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کورونا کے موجودہ ٹیکوں میں تبدیلی کی جائے یا اومیکرون ویریئنٹ کے لیے الگ سے کوئی ویکسین تیار کی جائے۔ واضح رہے کہ افریقہ، امریکہ، ایشیا، مشرق وسطی اور یورپ کے مختلف ملکوں میں کورونا کے اومیکرون ویریئنٹ کے کافی مریض سامنے آ چکے ہیں، جبکہ اس ویریئنٹ کا سب سے پہلا مریض جنوبی افریقہ میں پایا گیا تھا۔ امریکہ نے جنوبی صوبے ادلب میں ڈرون حملہ کیا ہے۔ امریکہ کے ڈرون حملے میں ایک عام شہری جاں بحق اور 7 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ شامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوج نے ڈرون طیارے سے اریحا المستوما روڈ پر ایک موٹر سائیکل سوار کو 3 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اس حملے میں موٹر سائیکل سوار، جو افرین شہر کی شہری کونسل کا ایک عام ملازم تھا، جاں بحق ہو گیا، اور ایک کار میں سوار 7 مسافر بری طرح زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 3 خواتین اور 1 بچہ بھی شامل ہے۔ امریکہ گزشتہ کئی برسوں سے شام میں عام شہریوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ شام کے انسانی حقوق کے ایک ادارے نے ابھی حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ شام میں امریکہ کی سرکردگی میں داعش مخالف نام نہاد اتحاد کے ہاتھوں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 3,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں 1/3 بچے ہیں۔ حکومت شام نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے سربراہ کے نام ایک خط میں مطالبہ کیا ہے کہ شام میں امریکی اتحاد کے جرائم پر لگام لگائی جائے۔ ہندوستان کے شہر ممبئی میں ہندوستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جاری دوسرے ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ کے بلے باز اعجاز پٹیل نے ہندوستان کی پوری ٹیم کو آؤٹ کر دیا ہے۔ ممبئی میں جاری دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں نیوزی لینڈ کے بلے باز اعجاز پٹیل نے 119 رن دے کر ہندوستان کے 10 بلے بازوں کو آؤٹ کر دیا۔ اعجاز پٹیل پہلی اننگز میں ہندوستان کی پوری ٹیم کو آؤٹ کر کے ایک اننگز میں 10 وکٹ لینے والے دنیا کے تیسرے بلے باز بن گئے ہیں۔ ممبئی میں دوسرے ٹیسٹ میچ میں ہندوستان کی پوری ٹیم 325 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی اور نیوزی لینڈ نے اپنی پہلی اننگز شروع کر دی ہے۔ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جرمنی نے ہندوستان کو 4-2 سے شکست دے دی ہے۔ ہندوستان کے شہر بھوبنیشور میں مردوں کے جونیئر ورلڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں جمعے کی شام ہندوستان اور جرمنی کا مقابلہ ہوا۔ ہندوستان کوارٹر فائنل میں بیلجیم کو اور جرمنی اسپین کو شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچے تھے۔ جمعے کی شام بھوبنیشور کے کالنگا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے مردوں کے جونیئر ورلڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں جرمنی شروع سے ہی ہندوستان پر حاوی رہا۔ پہلا ہاف میں جرمنی ہندوستان سے 4-1 سے آگے رہا، لیکن دوسرے ہاف کے آخری لمحات میں ہندوستان نے ایک اور گول کر دیا۔ جرمنی نے اس میچ میں ہندوستان کو 4-2 سے شکست دے دی۔ پیرا ایشین یوتھ گیمز کے پہلے دن ایرانی کھلاڑیوں نے مجموعی طور پر 23 تمغے حاصل کیے ہیں۔ چوتھے پیرا ایشین یوتھ گیمز دنیا کے مختلف ملکوں کے کھلاڑیوں کی شرکت سے بحرین میں جاری ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان مقابلوں کا آغاز مختلف ایتھلیٹک مقابلوں سے ہوا، اور پہلے ہی دن ایرانی کھلاڑیوں نے مختلف شعبوں میں ہونے والے مقابلوں میں 23 تمغے حاصل کر لیے۔ ادھر فن لینڈ میں منعقدہ ٹیبل ٹینس کے عالمی مقابلوں میں ایرانی کھلاڑی نے سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی کھلاڑی امین احمدیان نے اپنے پہلے مقابلے میں ڈنمارک کے کھلاڑی پیٹرک کو شکست دی، اور دوسرے مقابلے میں سوئٹزرلینڈ کے کھلاڑی ہارڈ مائر کو ہرا دیا۔ دوسرے دور میں ایران کے کھلاڑی نے یوکرین کے کھلاڑی کو شکست دی، اور سیمی فائنل میں بیلاروس کے کھلاڑی کو 3-0 سے ہرا دیا، جبکہ فائنل میں ایرانی کھلاڑی احمدیان کا مقابلہ میزبان ملک فن لینڈ کے کھلاڑی الیکس سے ہوا، جسے ایرانی کھلاڑی نے 3-0 سے ہرایا اور ٹیبل ٹینس کے ان بین الاقوامی مقابلوں میں پہلا مقام حاصل کیا۔ قابل ذکر ہے کہ ہیلسنکی میں ٹیبل ٹینس کے ان بین الاقوامی مقابلوں میں دنیا کے 20 ملکوں کے 60 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور اب سماعت فرمائیے عالمی ادارے خوراک کی یمن کے متعلق ایک خاص رپورٹ۔ عالمی ادارے خوراک نے اعلان کیا ہے کہ 2 کروڑ سے زائد یمنی شہریوں کو فوری طور پر انسان دوستانہ امداد کی ضرورت ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارے خوراک WFP نے اعلان کیا ہے کہ اس ادارے نے انسان دوستانہ امداد کے مستحق 3 کروڑ میں سے تقریباً 1.30 کروڑ افراد کی مدد کی ہے۔ عالمی ادارے خوراک نے مزید کہا کہ یمنی شہریوں کو اس وقت ایسی بھوک مری اور قحط کا سامنا ہے جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، اور انہیں انسان دوستانہ امداد کی سخت ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے اس ادارے نے اعلان کیا ہے کہ 2022 میں یمنی عوام کی انسان دوستانہ امداد کے لیے $2 ارب کا بجٹ مختص کیے جانے کی ضرورت ہے۔ عالمی ادارے صحت WHO اور یونیسیف سمیت اقوام متحدہ کے متعدد ذیلی اداروں نے بارہا خبردار کیا ہے کہ یمن پر جارحین کے حملے جاری رہنے کے نتیجے میں اس ملک کے عوام کو ایک ایسے قحط اور انسانی المیہ کا سامنا ہے جس کی گزشتہ صدیوں میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یمن میں سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے حملوں اور جارحیت کے نتیجے میں اب تک لاکھوں یمنی شہری شہید اور زخمی، نیز 40 لاکھ افراد بے گھر اور در بدر ہو چکے ہیں۔ سعودی جارحیت کے نتیجے میں یمن کا 80% سے زیادہ بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو گیا ہے، اور اس ملک کے عوام کو غذائی اشیاء اور دواؤں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ دراصل امریکی سینیٹر برنی سینڈرز اور معروف امریکی سیاستدان روہت نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ سعودی جنگی طیارے امریکہ کی مدد سے یمن کو بڑے پیمانے پر بمباری کا نشانہ بنا رہے ہیں، اسے روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی سینٹ کی بجٹ کمیٹی کے سینئر رکن برنی سینڈرز اور معروف ڈیموکریٹ سیاستدان روہت نے روزنامہ گارڈین میں اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ یمن کی جنگ ایک ایسی جنگ ہے جس کی ریاستہائے متحدہ امریکہ حمایت کر رہا ہے اور اس میں پوری طرح شامل ہے، اور اب وقت آ گیا کہ یہ شرکت ختم کی جائے۔ سینیٹر برنی سینڈرز اور روہت نے یمن کی صورتحال کی وضاحت کے لیے انسان دوستانہ امور میں اقوام متحدہ کے کوآرڈینیٹر مارٹن گریفس کی رپورٹ کی جانب اشارہ کیا اور لکھا ہے کہ یمن کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اور کورونا وائرس کی تیسری لہر نے اس ملک کے کمزور نظام صحت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز اور روہت نے یاد دہانی کرائی ہے کہ ریاست متحدہ پہلے باراک اوباما کے دور صدارت میں اور پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں اس جنگ میں خوفناک طریقے سے بھرپور طور پر شامل رہی ہے۔ برنی سینڈرز اور روہت نے بائیڈن کے زیر قیادت نئی امریکی حکومت کے اس اعلامیہ کی حمایت کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بائیڈن حکومت یمن کے خلاف فوجی کارروائیوں کی حمایت ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن بائیڈن حکومت کے اعلان کے بعد بھی یمن کا بحران بدستور جاری ہے۔ امریکی کانگریس کے ان دونوں ممبران پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے دفاعی ٹھیکیدار سعودی جنگی طیاروں کو سروس دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور امریکہ نے کچھ ہی دنوں پہلے سعودی عرب کو جدید ترین فوجی ہتھیار بیچنے کی تصدیق کی ہے۔ برنی سینڈرز اور روہت کا مقالہ انسانی حقوق کی 60 تنظیموں کی جانب سے جنگ یمن میں ممکنہ جنگی جرائم کی تحقیق کے لیے ایک خصوصی کمیٹی کے قیام کے مطالبے کے بعد شائع ہوا ہے۔ اور سامعین، اسی سیاسی رپورٹ کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولايا صل وسلم دائما ابدا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام خلقت کی رانائیاں، لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام ماضی میں 13 آذر 28 ربیع الثانی اور 4 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھائیس ربیع الثانی سن 638 ہجری قمری کو معروف دانشور اور عارف ابو بکر محی الدین محمد کا دمشق میں انتقال ہوا، جو ابن عربی کے نام سے معروف تھے۔ ابن عربی سن 560 ہجری قمری میں اندلس میں پیدا ہوئے اور مروجہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد تزکیہ نفس اور سیر و سلوک میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے مختلف ملکوں اور شہروں کا سفر کیا، جن میں تیونس، مکہ، بغداد اور حلب شامل ہیں۔ ابن عربی نے ان سب مقامات پر ایک خاص عزت اور منزلت حاصل کی۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر 500 سے زیادہ رسالوں اور کتابوں کی تصنیف کی، جن میں معروف ترین کتاب تفسیر کبیر ہے۔ ان کی دیگر کتابوں میں فصوص الحکم کو ان کا بہترین شاہکار تصور کیا جاتا ہے، جس کی متعدد شرحیں لکھی گئی ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی شرح لکھی ہے۔ چار دسمبر سن 1748 عیسوی کو فرانسیسی کیمیاداں برتولے پیدا ہوئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کیمسٹری میں تحقیقات کی اور بہت سے تجربات کرنے کے بعد انہوں نے میل کچیل دور کرنے میں کلورین کے خواص کا پتہ لگایا۔ برتولے نے مختلف نمکیات پر بھی تحقیقات انجام دیں۔ وہ 1822 میں انتقال کر گئے۔ چار دسمبر سن 1856 عیسوی کو برطانوی فوج نے ہرات پر ایران کا قبضہ ہونے کے بعد ایران کے شہروں خارک اور بوشہر پر حملہ کیا۔ سن 1856 میں جبکہ برطانیہ یورپ میں جنگ کریمہ میں الجھا ہوا تھا تو ایران کے بادشاہ وقت ناصر الدین شاہ قاجار نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1 نومبر سن 1856 عیسوی کو ہرات پر قبضہ کر لیا۔ برطانوی فوج نے 4 دسمبر کو 8 جنگی جہازوں اور دیگر جہازوں کے ساتھ خلیج فارس میں ایران کے کچھ جزائر اور بندرگاہوں پر حملہ کر دیا۔ دسمبر کے آخر تک جزیرہ خارک اور بوشہر پر برطانوی فوج کا قبضہ ہو گیا اور جنوری 1857 میں برطانوی اور ہندوستانی فوجی آگے بڑھتے ہوئے کرمان کے علاقے تک پہنچ گئے۔ ناصر الدین شاہ، جو کہ اپنی حرکت کے نتیجے سے گھبرا گیا تھا، اس مسئلے میں فرانس سے ثالثی کی درخواست کی اور بالآخر 4 مارچ سن 1857 کو پیرس معاہدہ ہوا، جس کی بنیاد پر ایرانی حکومت اس بات کی پابند بنی کہ ایران سے برطانوی افواج کے چلے جانے پر ایران بھی ہراس سے انخلا کرے گا اور افغانستان پر کسی بھی طرح کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اس طرح افغانستان پوری طرح سے ایران سے الگ ہو گیا اور افغانستان برطانیہ کے زیر انتظام آ گیا۔ اٹھائیس ربیع الثانی سن 1336 ہجری قمری کو معروف ایرانی ادیب اور شاعر ادیب الممالک فراہانی کا انتقال ہوا۔ ان کو تصنیف و تالیف میں دلچسپی تھی، لہذا ادب، مجلس اور آفتاب نامی اخباروں کے اشاعت انہوں نے اپنے ذمے لے لی تھی۔ اس کے علاوہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں بھی مشغول رہے۔ وہ آئینی تحریک کے دوران انقلابی مجاہدین کے ساتھ مل گئے اور حریت پسندوں کی مدد کی۔ ادیب الممالک فراہانی شعر کہنے میں اچھی استعداد رکھتے تھے اور قدیم ممتاز شعرا کے طرز کی پیروی بخوبی کرتے تھے۔ وہ ان شعرا میں شامل تھے جنہوں نے اپنے اشعار میں سماجی، سیاسی اور خصوصاً حب الوطنی کے موضوعات کو نظم کیا ہے۔ تیرہ آذر سن 1369 ہجری شمسی کو فلسطین کی پہلی اسلامی کانفرنس تہران میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں ایران اور دوسرے ملکوں کے مسلمان دانشوروں اور مجاہد شخصیات نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں فلسطین کے مسلمان عوام کی تحریک انتفاضہ، فلسطین کے اسلامی انقلاب اور فلسطین پر علاقے کی تبدیلیوں کے اثرات جیسے موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ تیرہ آذر سن 1390 ہجری شمسی کو ایرانی فورسز نے مشرقی ایران میں امریکہ کا ایک ڈرون طیارہ RQ-170 اپنے کنٹرول میں لے کر زمین پر اتارنے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ طیارہ ماورائے جدید طیارہ ہے اور جدید ترین سسٹم سے لیس ہے، جو اپنے مرکز سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد خود بخود دھماکے سے اڑ جاتا ہے۔ بنابراین اسلامی جمہوریہ ایران نے ریڈار پر نظر نہ آنے والے امریکہ کے جدید ترین جاسوس طیارے کو اپنے کنٹرول میں لے کر سائبر جنگ میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ ایرانی اقدام امریکہ کے فوجی افسران کی پریشانی اور عسکری ماہرین کے تعجب کا سبب بنا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی ماہرین نے اس جدید ترین جاسوس طیارے کو ڈی کوڈ کر کے اس کی ڈیزائننگ، ٹیکنالوجی اور انتہائی خفیہ معلومات حاصل کی، اور 3 سال کے اندر اندر اس کا ایک مکمل نمونہ تیار کر لیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اختتام کو پہنچا۔
اگر آج سے 1000 سال پہلے ہم خداوند عالم کی آیات و نشانیوں کا عالم ہستی میں مشاہدہ کرنا چاہتے تو اس وقت کے معروضی حالات کی وجہ سے ہم مطلوبہ ہدف تک ہرگز نہ پہنچ پاتے، لیکن آج علم کی ترقی کی بدولت ہم ایک ذرے حتی ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک کے بارے میں خاطر خواہ علم و معلومات رکھتے ہیں، اور ان سب میں خداوند عالم کی تدبیر و حکمت اور آیات و نشانیوں کو درک کر سکتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ہر چیز ہے محو خود نمائی، ہر ذرہ شہید کبریائی۔ قرآن حکیم اور بزرگان اسلام نے ہمیشہ انسان کو عالم ہستی اور اس کے وجود کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور مخلوقات کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کو خدا شناسی کا بہترین راستہ قرار دیا ہے۔ خداوند عالم کی پہچان اور اس کی معرفت کے کئی طریقے اور راستے ہیں، لیکن ان سب میں جو چیز اہم اور مشترک ہے وہ توجہ، فکر اور جستجو ہے۔ البرٹ آئنسٹائن ایک جگہ لکھتا ہے کہ عالم ہستی میں ایک عاقل اور قادر قوت موجود ہے، اور خود عالم ہستی اس وجود کی گواہ ہے۔ میں اس کائنات کی خلقت کو ایک حادثہ تصور نہیں کرتا، اور اس عالم کی خلقت میں پروردگار دو عالم کے ارادے اور خواہش کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرا عقیدہ ہے اور اس پر ہمیشہ قائم و دائم رہوں گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خلقت کی رانائیاں پروگرام میں ہم خدا شناسی کے تناظر میں انسان کی خلقت اور اس خلقت میں خداوند عالم نے جو عظیم احسانات عطا فرمائے ہیں ان کو بیان کریں گے۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے انسان کے بدن کے بعض حصوں کی کارکردگی کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم آنکھ اور دوسرے حصوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کیا آپ نے آج تک دیکھنے کے عمل یا آنکھ کی بناوٹ میں غور و فکر کیا ہے؟ آنکھ کی بناوٹ ایک حیران کن اور بینائی کا عمل ایک حیران کن نظام ہے۔ خداوند عالم اس عظیم عنایت یعنی دیکھنے اور سننے کی نعمت کے بارے میں سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ہستی ہے جس نے تمہیں خلق کیا اور تمہارے لیے آنکھ، کان اور دل قرار دیے، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ آنکھ انسان کے بدن کے بلند ترین حصے یعنی سر پر ہے، تاکہ انسان اپنے اطراف میں آسانی سے تمام اشیاء پر نظر رکھ سکے۔ آنکھ انسانی اعضاء میں اہم ترین عضو ہے، جسے ہڈیوں کے درمیان رکھا گیا ہے، اور اس کی ہڈیوں کے پیچیدہ نظام کے درمیان موجود ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آنکھ ہر طرح کے بیرونی نقصان سے محفوظ رہتی ہے۔ آنکھ اور بینائی کا عجیب و غریب نظام، یعنی آنکھ کا پردہ، بینائی کے اعصاب یا پٹ اور مسلس وغیرہ، اس انداز سے ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی اپنا کام بر وقت اور صحیح طریقے سے انجام نہ دے تو بینائی اور دیکھنے کا پورا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ دونوں آنکھوں کا بیک وقت کام کرنا اور دونوں کے مسلس اور اعصابی نظام کا بیک وقت فعال ہونا اور باریک سے باریک چیز کو دونوں آنکھوں کا دیکھنا ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اس پر جتنا غور و فکر کرتا ہے اس کے خالق کی حمد و ثنا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سننے کی صلاحیت ایک اور ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے گرد و پیش آنے والے واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ سننے کا نظام تین حصوں پر مشتمل ہے، ایک بیرونی کان، ایک درمیانی اور ایک اندرونی کان کا حصہ۔ اس پورے نظام میں کان کے پردے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آواز اور اس کی لہریں کان کے پردے پر ایک مخصوص ارتعاش پیدا کرتی ہیں۔ یہ ارتعاشات کان کے اندرونی مخصوص اعصاب یا پٹھوں کے ذریعے دماغ تک منتقل کر دی جاتی ہیں۔ سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت کا نظام بھی اپنے اندر ایک عجیب دنیا سمائے ہوئے ہے۔ سونگھنے کے عمل میں بو کا احساس کرنے والے کئی قسم کے سیلز ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق ان خلیوں کی تعداد 200 سے 4 ملین تک ہے۔ چکھنے کے عمل میں بھی زبان کا کردار سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ جب انسان کوئی چیز کھاتا ہے تو زبان کے چکھنے کی اس صلاحیت کی بنا پر انسان کھانے اور پینے کی اشیاء کا مزہ چکھتا ہے اور مختلف ذائقوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر پسندیدہ ذائقے والی غذاؤں کو مسترد کر دیتا ہے۔ زبان پر موجود سیلز یا ٹیسٹ بڈس ایک مخصوص اعصابی نظام کے ذریعے انسانی ذہن کے ساتھ منسلک ہیں۔ زبان کے مختلف حصے مخصوص ذائقوں کی تشخیص دیتے ہیں۔ زبان پر موجود یہ بڈس ان ذائقوں کی تمام تفصیلات دماغ کو بھیجتے ہیں اور انسانی دماغ ان ذائقوں کو تشخیص دیتا ہے۔ سامعین، کیا آپ نے بدن پر موجود جلد کی بناوٹ پر کبھی غور کیا ہے؟ جلد کا بھی ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے۔ انسانی جلد میں ہزاروں سوراخ ہیں، لیکن ان سوراخوں کی بناوٹ اس قسم کی ہے کہ انسان اگر کئی گھنٹے پانی میں موجود رہے تو پھر بھی پانی بدن کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ جلد کی ایک اہم ذمہ داری بدن کو مناسب درجہ حرارت فراہم کرنا ہے، اور یہ عمل پسینے کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ جب انسانی بدن پر پسینہ آتا ہے تو اس سے نہ صرف جلد کا درجہ حرارت متوازن ہوتا ہے بلکہ اضافے اور فالتو مادے بھی جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ انسانی جلد کے نیچے بعض غدود ہوتے ہیں جو جلد کے نیچے چکنائی کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں، جس سے انسانی جلد تر و تازہ اور شفاف نظر آتی ہے۔ جلد چھونے کی حس کا مرکز ہے۔ چھونے کی حس سے انسان چیزوں کی سردی، گرمی، نرمی اور ملائمت کا احساس کرتا ہے۔ انسانی پیکر میں کچھ ایسے غدود ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کیمیائی کارخانے کے طور پر کام کرتے ہوئے انتہائی ظریف عمل کو انجام دیتا ہے۔ یہ غدود خون میں سیال مادے، جنہیں ہارمون کہا جاتا ہے، شامل کرتے ہیں۔ یہ ہارمون انسانی بدن میں نمو، خون کے دباؤ، خون میں موجود شکر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کا اہم فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ ہارمون دل کی دھڑکن اور نفس پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیا یہ سارا نظام، یعنی ہارمون کا اخراج، بدن کے مختلف نظاموں میں ان ہارمونز کی ضرورت اور رسائی، اور ہر ہارمون کا متعلقہ عضو تک پہنچنا عقل و تدبیر اور انسان کی خلقت میں علم و حکمت کی علامتیں نہیں ہیں؟ خداوند عالم کی وہ لازوال ہستی ہی ہے جو انسانی بدن کی تمام ضروریات سے آگاہ ہے، وہ وہی ہے جو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایسے ذرائع پیدا کرتا ہے جو ضرورت مند کو اسی کے اپنے وجود یا اس کے قرب میں عطا کر دیتا ہے۔ ہم خداوند عالم کا ان تمام نعمتوں کے لیے شکر ادا کرتے ہیں جس کو زبان بیان کرنے سے عاجز ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انسانی بدن کے چند اور اہم نظاموں پر گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔
یا راحم یا رحمان، یا عادل یا دجال،
اللہ
راحم یا رحمان،
اللہ
یا عادل یا دجال،
اللہ
عابد یا
ستار، اللہ
لاحد یا غفار،
اللہ
Ah!
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات, نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ اطلاعات سے. روزنامہ اطلاعات نے رہبر انقلاب اسلامی کی خبر کو شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے. کوئی بھی قوم جد و جہد اور مشکلات کے بغیر عروج تک نہیں پہنچتی, رہبر انقلاب اسلامی. صوبہ ایلام کے 3000 شہیدوں کی یادگار کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کے دوران رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے دوران فرمایا کہ صوبہ ایلام دفاع مقدس کے دور میں ایک مضبوط قلعے کی مانند تھا, اور دشمنوں کی دراندازی کے باوجود ایک پہاڑ کی مانند کھڑا رہا. آپ نے شہادت کی اہمیت کے بارے میں فرمایا کہ شہید اور شہادت کا موضوع دنیا کی دوسری جنگوں کی بھینٹ چڑھنے والوں سے الگ ہے. شہید اور مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہے جو جغرافیائی حدود کے دفاع کے علاوہ عقیدے, اخلاق, دین, فرہنگ اور شناخت کے اہم معنوی حدود کا دفاع کرتا ہے, اور اپنے سچے وعدے کا پابند رہتے ہوئے اپنی جان کا معاوضہ اللہ سے لیتا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ شہیدوں کا پیغام یہ ہے کہ خدا کی راہ میں غم اور پریشانی کا گزر نہیں, اور اس راہ میں بغیر لڑکھڑائے اور مضبوط اور ثابت قدم ہو کے آگے بڑھنا چاہیے. آپ نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ کوئی بھی قوم مجاہدت اور سختیاں برداشت کیے بغیر عروج تک نہیں پہنچتی, فرمایا کہ ملت ایران کو چاہیے کہ شہیدوں کے پیغام کو مشعل راہ بنا کر اپنے اتحاد, جذبے اور کوشش میں اضافہ کریں. سامی روزنامہ الاخبار نے لکھا ہے, قردائی نے استعفیٰ دے دیا, سعودی جواب کا انتظار ہے. سعودی امور کے ماہرین لبنان کی حکومت کی جانب سے ایک مضبوط پالیسی کے عدم وجود پر انتباہ دے رہے ہیں, کیونکہ اگر لبنان سعودی حکام کے سامنے جھک گیا تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ ریاض دوسرے معاملات کو بھی حالات معمول پر لانے کے لیے پیش کر دے. کرداہی نے اپنے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ آج نئے حالات کا سامنا ہے. فرانس کے صدر سعودی عرب جا رہے ہیں, اور وزیراعظم کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ میکرون کے دورے سے کب مجھے استعفیٰ دینا ہوگا. کردائی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سعودی حکام سے گفتگو کا راستہ ہموار ہو جائے, لیکن ناکامی بھی ہو سکتی ہے. اس بات کا اندازہ سعودی عرب سے وابستہ العربیہ نیوز چینل کی خبر سے لگایا جا سکتا ہے. اس چینل نے لبنانی وزیر اطلاعات کے استعفے کو غیر اہم خبر کے طور پر یاد کیا ہے. اگر سعودی حکام نے تعلقات بحال کر دیے تو ایک وزیر کے بیان کا ایک پورے ملک سے غیر متوازن موازنہ کیا جا سکتا ہے, اور اگر رابطہ بحال نہ ہوا تو سعودی حمایت یافتہ عناصر کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا, جو لبنان پر ریاض کے دباؤ کی ذمہ داری وزیر اطلاعات پر ڈال رہے تھے. سامی روزنامہ جنگ جو پاکستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے, سری لنکن مینیجر کو زندہ جلانے کا واقعہ پاکستان کے لیے شرم کا دن ہے. وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ میں مشتعل گروہ کا ایک کارخانے پر کے نام نہ حملہ اور سری لنکن مینیجر کا زندہ جلایا جانا پاکستان کے لیے ایک شرمناک دن ہے. اپنے بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ میں خود تحقیقات کی نگرانی کر رہا ہوں, اور دو ٹوک انداز میں واضح کر دوں کہ ذمہ داروں کو کڑی سزائیں دی جائیں گی. عمران خان نے کہا کہ واقعے میں ملوث افراد کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے گی. وزیراعظم نے کہا کہ ملزمان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. واضح ہے کہ سیالکوٹ میں نجی فیکٹری کا سری لنکن مینیجر فیکٹری ملازمین کے تشدد سے ہلاک ہو گیا. مشتعل افراد نے لاش کو سڑک پر گھسیٹا اور آگ لگا دی. مشتعل افراد کا دعویٰ ہے کہ مقتول نے مبینہ طور پر مذہبی جذبات مجروح کیے تھے. مشتعل افراد نے فیکٹری میں توڑ پھوڑ بھی کی. ٹی پی او کا کہنا ہے کہ غیر ملکی مینیجر کی ہلاکت کے واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے انسپکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کر لی. عثمان بزدار نے کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. روزنامہ سہارا لکھتا ہے ہند اور بنگلہ دیش پہلی بار منائیں گے جوائنٹ فرینڈشپ ڈے۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش جوائنٹ فرینڈشپ ڈے منانے جا رہے ہیں، یہ اطلاع وزارت خارجہ نے دی۔ اس سلسلے میں ہندوستان اور بنگلہ دیش نے بھرپور تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اس دن کو خاص بنانے کے لیے دونوں ممالک مختلف قسم کے پروگرام منعقد کر رہے ہیں، جس میں لوگو اینڈ بیک ڈراپ ڈیزائننگ مقابلے اور بنگلہ دیش کی جنگ آزادی پر مبنی کتابوں کے جائزے جیسے مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے بتایا کہ لوگو اینڈ بیک ڈراپ ڈیزائننگ مقابلے کے فاتحین کے ناموں کا اعلان 6 دسمبر کو کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس دن بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ ہندوستان بنگلہ دیش تعلقات اور آزادی کی جدوجہد کے بارے میں ایک ویڈیو پیغام جاری کریں گی۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ پروگرام کے دوران ایک کتاب 1971 رائز آف اے نیشن بنگلہ دیش کا جائزہ لیا جائے گا، اور بیرون ممالک میں ہندوستانی سفارت خانے بھی اس کتاب کو تقسیم کریں گے۔ سامعین، ایرنا نیوز نے خبر لگائی ہے ایران کی دقیق تجاویز، یورپ کا اپنے دارالحکومتوں سے مشورے اور وقت ضائع کرنے پر اصرار۔ ایرنا نیوز نے لکھا ہے یورپی وفود کے برخلاف ایران انتہائی باریک بینی کے ساتھ مسودوں کے ساتھ ویانا مذاکرات میں شامل ہوا، اور گفتگو کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے تجاویز کا ایک مکمل مجموعہ بھی پیش کیا ہے۔ ایران کی جانب سے پیش کردہ متن 2015 کے معاہدے کے مطابق لکھا گیا ہے اور مشترکہ اصولوں پر اسے تحریر کیا گیا ہے۔ حالانکہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی ایرانی تجاویز پر حیرت زدہ دکھائی دے رہے ہیں اور مذاکراتی عمل میں تاخیر کے ذریعے گفتگو کو تعطل کا شکار کر رہے ہیں۔ موصولہ خبروں کے مطابق یورپیوں نے ویانا مذاکرات کے رواں دور میں صرف امریکی مطالبات کو پیش کیا، اور اب ایران کے منطق پر مبنی ہمہ گیر منصوبے کو دیکھ کر پریشان ہو گئے ہیں۔ ایرانی ٹیم نے پابندیوں کے خاتمے کے سلسلے میں تمام مسائل کو تفصیلی طور پر اور باریک بینی کے ساتھ پیش کیا۔ اسی کے نتیجے میں ویانا میں موجود یورپی حریف نے میڈیا کی مدد سے ہنگامہ آرائی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ نیوز کنسرنز نے ایک خبر لگائی ہے، کیوں برطانوی بادشاہی خاندان اپنی وصیت کو خفیہ رکھتا ہے تاکہ عوام کو ان کی دولت کا پتہ نہ چل سکے۔ بادشاہی خاندان کی معلومات تک آزادانہ دسترسی اور تجارتی اور مالی ٹیکس کی ادائیگی سمیت عام شہریوں کو بہت سے موضوعات میں خاندان سلطنت کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، لیکن سب سے دلچسپ موضوع اس خاندان کی وصیتوں کا خفیہ ہونا ہے۔ روزنامہ گارڈین کی جانب سے قانونی کارروائی کے باوجود برطانیہ کے بادشاہی خاندان کی وصیتیں کسی بھی رکن کے مرنے کے 90 سال بعد شائع کی جا سکتی ہیں۔ ہائی کورٹ کے جج سر اینڈریو میک فارلن کے حکم کے مطابق بادشاہی خاندان کا وقار برقرار رکھنے کے لیے ان کی وصیتیں منظر عام پر نہیں آ سکتی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام درخشاں ستارے۔ پروگرام درخشاں ستارے کے بعد پروگرام ایرانی فن تعمیر نشر ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے عظیم عالم دین علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ کی عظیم علمی منزلت و خدمات کی وجہ سے کہ جو آپ نے مذہب تشیع کے لیے انجام دیا تھا، لوگ حجت الاسلام مطلق کے نام سے خطاب کرتے تھے، امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمن سن 1181 ہجری قمری کو صوبہ زنجان کے ایک دیہات چرزہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد جلیل القدر سید اور عظیم و دلسوز عالم دین تھے، جو ساتویں امام فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی نے اپنے والد گرامی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 16 برس کی عمر میں سفر کا ارادہ کیا اور گھر والوں کے ساتھ خوبصورت، لذت آفرین اور سکون و آرام سے سرشار زندگی کو مکتب اہل بیت علیہم السلام کے علوم و معارف کے سیکھنے کے لیے خیرآباد کہہ دیا اور کربلا معلیٰ کے لیے روانہ ہو گئے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمٰن نے 1 برس کربلا معلیٰ میں قیام کیا اور علامہ وحید بہبہانی اور علامہ بحر العلوم علیہ الرحمٰن جیسے عظیم المرتبت مراجع دین کے درس میں شرکت کی۔ اس کے بعد دیار مولا کائنات یعنی نجف اشرف روانہ ہو گئے اور دربار علوی میں 6 برسوں تک شیخ جعفر کاشف الغطا جیسے بزرگ استاد سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعد دیار کاظمی یعنی کاظمین چلے گئے تاکہ وہاں کے بزرگ علماء جیسے سید محسن ارجی سے کسب فیض کریں۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک قوم اور کاشان میں عظیم المرتبت شخصیتوں جیسے مرزائے قومی اور ملا مہدی نراقی کے درس میں حاضر ہوئے اور اپنے دریائے علم کو وسعت عطا کی اور اس کے بعد 1216 ہجری میں اصفہان کے لیے روانہ ہو گئے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی زندگی بہت ہی فقیرانہ تھی اور ایک معمولی دیہات کے رہنے والے تھے۔ آپ نے علم و حکمت کے حصول کے شوق میں رات و دن اپنی جوانی کے بابرکت ایام کو پڑھنے لکھنے میں بسر کیا اور وطن سے دوری کا غم اور فقر و تنگ دستی کو برداشت کیا تھا۔ جب آپ مدت و علم سیکھنے کے بعد اصفہان تشریف لائے تو آپ کا وجود مال و دولت اور زر و جواہر سے خالی تھا، مگر آپ کا سینہ معارف اہل بیت علیہ السلام سے مملو تھا۔ آپ نے اپنی زاہدانہ زندگی کا آغاز مدرسہ چارباغ اصفہان سے شروع کیا۔ آپ کی علمی صلاحیت و بزرگی دن بدن طلاب علوم دینیہ پر ظاہر ہوتی رہیں، مگر آپ کے درس اور علمی شہرت نے مدرسے کے مالک کو بہت ہی زیادہ آزردہ کر دیا تھا، لہذا آپ اس مدرسے کو چھوڑ کر دوسرے مدرسے میں چلے گئے اور اپنے درس و بحث اور تحقیق کو دوسرے مقام سے شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی بہادری و شجاعت اور بہترین اخلاق کی وجہ سے لوگ جوگ در جوگ آپ کے گرویدہ ہونے لگے، اور چونکہ اس زمانے کے بزرگ علماء و فقہا فقہ و اصول، قرآن و حدیث اور تمام علوم دینی میں آپ کی علمی صلاحیتوں کی تائید کرتے تھے، اس لیے علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمٰن کی مرجعیت کا سامان فراہم ہو گیا تھا۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰن واجبات کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے۔ شب کے سناٹے میں آپ کی خاشانہ و خاضعانہ عبادت آپ کے دوستوں اور چاہنے والوں کے لیے درس عبرت تھی۔ آپ کے ایک قریبی چاہنے والے نے اس بارے میں لکھا ہے کہ نماز کے وقت خوف خدا سے آپ کا بدن بہت زیادہ لرستا تھا اور آپ نصف شب سے صبح تک عبادت اور خداوند عالم سے راز و مناجات کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ جب آپ مناجات پڑھتے تھے تو آپ پر عجیب تاثر قائم رہتا تھا اور زار و قطار بلند آواز سے گریہ و زاری کرتے تھے۔ زندگی کے آخری دور میں ڈاکٹروں نے آپ کو بہت زیادہ رونے سے منع کر دیا تھا، چونکہ یہ چیز آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھی، لیکن ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک اٹھتی تھیں۔ آپ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے مذہب سے بے انتہا والہانہ عشق و محبت رکھتے تھے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ رہی ہو۔ اہل بیت علیہم السلام کے مصائب سن کر آپ اس قدر متاثر و منقلب ہو جاتے تھے کہ بہت سے مقررین اس بات کی ہمیشہ سائے کرتے تھے کہ آپ کی موجودگی میں مصائب بہت ہی کم پڑے۔
ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمہ اصفہان میں اپنی شجاعت و شہامت، تقویٰ و پرہیزگاری اور صحیح امور انجام دینے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں نہایت ہی معتبر اور بے مثال تھے، اور لوگ آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ خیر و بھلائی اور امانت داری کے متعلق عوام جو آپ پر یقین و اعتماد رکھتی تھی، وہ اس بات کا سبب بنی کہ بہت سے تاجر اپنے بے شمار اموال آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی اپنی بے مثال تدبیروں کے ذریعے جو اموال بیت المال کی حیثیت سے آپ کے پاس رکھا جاتا تھا، اس کی خوب دیکھ بھال کرتے تھے، اور جو اس سے فائدہ ہوتا تھا اسے محتاجوں، غریبوں اور شیعوں کے مادی اور معنوی امور میں خرچ کرتے تھے۔ منقول ہے کہ آپ کے در پر آنے والا کوئی بھی سائل و محتاج خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹتا تھا۔ آپ نے دو روٹی پکانے اور دو گوشت کی دکان بھی کھول رکھی تھی، اور 1000 سے زیادہ فقیروں کو کوپن دیا تھا تاکہ اپنی ضرورت بھر روٹی اور گوشت ان دونوں دکانوں سے جا کر لے لیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کے پاس اتنی دولت و ثروت جمع ہو گئی کہ بعض لوگ انہیں شیعوں کا سب سے دولت مند عالم جاننے لگے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مال و دولت خود ان کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی نظروں میں سید محمد باقر پر جو اعتماد اور اعتقاد تھا، اس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کے امور میں خرچ کریں۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمہ شیعوں کے ایک مؤثر ترین اور قدرت مند ترین عالم دین تھے۔ وہ مسلمانوں کے تمام امور کی دیکھ بھال اور مشکلات کو برطرف کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی تھکن کا احساس کرتے تھے، بلکہ اپنی قیمتی اوقات کو مسلمانوں کی خبر گیری اور لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی مشکلات کو برطرف کرنے میں صرف کرتے تھے۔ دین اسلام نے انسانوں کی انفرادی و عبادی زندگی کے لیے ہی صرف لائحہ عمل تیار نہیں کیا ہے، بلکہ انسانوں کی اجتماعی، سیاسی اور معیشتی زندگی کے لیے بھی بہت سے احکامات اور دقیق قوانین و نظام الاوقات پیش کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیعان اہل بیت اپنی اجتماعی اور معیشتی مشکلات کو رفع کرنے میں منجملہ اختلافات کے خاتمے اور فیصلے وغیرہ جیسے امور کے لیے علماء کی طرف رجوع کیا ہے، اور تمام چیزوں کا دار و مدار حاکم شرع کے حکم کو قرار دیا ہے۔ البتہ کبھی کبھی معاشرے میں موجود مشکل و گھٹن کا حل علماء کے پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن علامہ شفتی علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایران، بالخصوص اصفہان میں ایسے حالات و شرائط تھے کہ خود بادشاہ بھی علامہ سید شفتی علیہ الرحمہ کی عوام میں بے پناہ مقبولیت، عزت و شہرت اور مقام و منزلت کی وجہ سے کھل کر مخالفت کرنے کی جرأت اور ہمت پیدا نہیں کر سکا، جس سے ان کے امور و اقدامات میں رکاوٹ پیدا ہوتی۔ اس بنا پر علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمہ اپنی بھرپور قدرت و شہامت سے اپنے تمام اجتماعی امور، من جملہ عوام کی مشکلات اور اختلافات کی قضاوت اور فیصلے کیا کرتے تھے۔
ماہر و حاذق، حکیم اور آگاہ مجتہد سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمہ حدود الہی کے اجرا کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی جانب سے متعین شدہ حدود و تعزیرات ضرور جاری ہونے چاہیے۔ حکومت کی جانب سے ہونے والی سخت مخالفت کے باوجود آپ حدود الہی کو جاری کرتے تھے، اور اس اہم فریضے کے انجام دینے میں ظالم و جابر حاکموں سے کسی بھی طرح کی اجازت یا نظریے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ حدود اصطلاح میں شریعت میں معین ہونے والی اس سزا کو کہتے ہیں جس میں خاص جرمانہ معین کیا گیا ہے۔ بصیرت الہی میں حدود کا جاری ہونا معاشرے کو آلودگیوں اور جنایتوں سے محفوظ اور صحیح و سالم رکھنا ایک حیات آفرین راہ حل ہے جس کا اجرا لازمی ہے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی ان علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے شجاعت و پائیداری کے ساتھ حدود الہی کو پابندی کے ساتھ جاری کیا، اور کتابوں میں تحریر ہے کہ تقریباً 100 حدیں تو آپ نے خود بنفس نفیس جاری کی تھیں۔
سامعین، علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ کی اہل تشیع کے لیے ایک اور عظیم خدمت ایران کے شہر اصفہان میں پرشکوہ و باعظمت مسجد کی تعمیر تھی کہ جو بعد میں مسجد سید کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مسجد کہ جو سن 1240 ہجری قمری میں بنائی گئی تھی، اپنی بے مثال و باعظمت معماری کی وجہ سے ایران کی نادر ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد شمار ہوتی ہے۔ ایک دن فتح علی شاہ نے اس عظیم مسجد کی تعمیر کے زمانے میں نصف مرحلے تک بنے ہوئے دیکھا تو علامہ سید شفتی سے کہا، آپ اس عظیم مسجد کی تعمیر کو مکمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے مجھے بھی اس کی تعمیرات میں شریک بنا لیجئے۔ مگر سید شفتی علیہ الرحمہ نے اس کی درخواست کو قبول نہیں کیا، بلکہ جواب میں کہا، میرا ہاتھ خداوند عالم کے خزانے میں ہے، اگرچہ دنیا کی اکثر بڑی بڑی مسجدیں بادشاہوں کے توسط سے بنائی گئی تھی، لیکن خداوند عالم نے علامہ سید شفتی کو یہ توفیق نصیب کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر کو بغیر کسی بادشاہ اور ارباب اقتدار کے مرحلے تکمیل تک پہنچائے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ جب تک بحیات رہے اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور عوام کے درمیان محبوب ہونے کی وجہ سے ہزاروں افراد آپ کی اقتدا میں نماز ادا کرتے تھے۔ اصفہان کی مسجد سید 13ویں صدی ہجری قمری کا عظیم شاہکار شمار ہوتی ہے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ قدرت مند و توانا زمانے کے حالات سے آگاہ اور باخبر عالم دین تھے۔ آپ حاکم اصفہان کی زور زبردستی کا جم کر مقابلہ کرتے تھے، اور مختلف سیاسی مسائل میں بھرپور شہامت و جرأت کے ساتھ عوام کے مسائل کو کھل کر بیان کرتے تھے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ رحمہ کے اگرچہ حکومت وقت کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات تھے، لیکن آپ بیرونی سازشوں سے بہت زیادہ ہوشیار رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انگلینڈ کے سفیر نے 1253 ہجری قمری میں ارادہ کیا کہ علماء اور حکومت کے قائدین کے درمیان ہونے والے اختلافات سے سوء استفادہ کرے اور ایران کی حکومت کو کمزور کر دے، تو آپ نے اپنی ذہانت و بصیرت سے اس کی تمام سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔
سن 1257 ہجری قمری میں ایک بزرگ عالم دین فقیہ اہل بیت محمد تقی بن ابی طالب یزدی کی ظلم و کفر کے خلاف تقریر سن کر بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور سخت ناراض ہوا۔ علامہ محمد تقی یزدی نے مرجیت تشیع کی بارگاہ میں پناہ حاصل کی۔ بادشاہ نے کہ جو مرجیت کی عظمت و حیبت کو اب برداشت کرنے سے قاصر ہو چکا تھا، مرجیت کے وقار و عظمت اور اس کی حیبت کو ختم کرنے اور فقیہ اہل بیت محمد تقی یزدی کو گرفتار کرنے کے بہانے اپنی فوج کو اصفہان روانہ کیا۔ خانہ قاجار نے اصفہان میں علامہ سید محمد باقر شفتی کے گھر پر حملہ کر کے فقیہ بزرگ علامہ سید محمد تقی یزدی کو گرفتار کر لیا، اور علامہ شفتی کی تمام دولت و ثروت کو کہ جو در اصل مسلمانوں نے دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے مرجع وقت کو دیا تھا، سب کے سب چرا لے گئے، اور عورتوں کی طرح ناچتے گاتے مستیوں میں چور تہران واپس آ گئے۔ بادشاہ کے برے اور بدترین کردار نے مرجیت کے دل کو ایسا رنجیدہ کیا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فریاد کی، خدایا اس سے زیادہ ذلت فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے روا نہ رکھنا، خدایا اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کچھ ہی دنوں بعد اس مرجع جہان تشیع کا 85 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا، اور آپ کے جسم اطہر کو اس مقام پر لا کر دفن کر دیا گیا جسے خود علامہ شفتی علیہ الرحمہ نے پہلے ہی سے معین کر رکھا تھا۔ اگرچہ اس عالم دین کا بدن نازنین زمین کے اندر دفن ہو گیا، لیکن ان کی بلند و بالا روح طیبہ کامیابی و کامرانی کے ساتھ ایسی حالت میں عالم ابدی کی طرف پرواز کر گئی کہ خداوند عالم سے راضی و خوشنود تھی، اور خدا بھی اس سے راضی تھا۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، انسانوں کو اپنے طول سفر کے دوران سر چھپانے کی جگہ کی ضرورت قدیم الایام سے رہی ہے۔ ایران کی سرزمین پر بھی ماضی بعید میں راستے کے درمیان پناہ گاہیں اور ٹھہرنے اور آرام کرنے کی جگہیں بنائی جاتی تھیں کہ جن میں سے بہت سو کا شمار اس دور کے طرز معماری اور ہنر و فن کے شاہکار کے طور پر ہوتا ہے۔ عصر اسلام میں مختلف شہروں کے درمیان رفت و آمد میں اضافے کے سبب صحرائی اور کوہستانی راستوں اور سڑکوں پر بھی اس قسم کی عمارتوں کی تعمیر و توسیع کو نمایاں فروغ حاصل ہوا۔ مجموعی طور پر کاروان سراؤں کو کارکردگی کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اندرون شہر کے کاروان سرا اور بیرون شہر کے کاروان سرا۔ اندرون شہر کے کاروان سراؤں کو سرائے تیم یا تیمچہ کہتے تھے کہ جو برسوں سے چھوٹے بازاروں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایران کے بازاروں کی گفتگو میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ کاروان سرا مختلف شہروں سے آنے والے تجارتی سامانوں کے آنے اور وہاں سے دیگر شہروں میں منتقل کرنے کی جگہ ہوتے تھے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوک میں سامانوں کی فروخت یا سامانوں کے انبار میں تبدیل ہو گئے، لیکن شہروں سے باہر موجود کاروان سرا یا بیابانوں اور صحراؤں میں بنائے گئے کاروان سرا قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور اس میں مسافروں کے آرام کرنے اور ان کے چوپایوں کی حفاظت کے لیے بھی جگہ ہوتی تھی۔ اسی طرح کاروان سراؤں میں ٹھہرنے کے وقت قافلے والوں کو سیکیورٹی فراہم کیا جانا ایک اہم مسئلہ تھا، اور اس سلسلے میں راہزنوں سے قافلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سیکیورٹی کی تدابیر اختیار کی جاتی تھی۔
اسی سبب سے کاروان سراؤں کے اندر کی فضا ایک دوسرے سے مختلف ہوتی تھی۔ شہر سے باہر کے کاروان سراؤں میں اندر داخل ہونے کا راستہ بہت زیادہ استحکام سے دوچار تھا، اور عام طور پر اندر داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا تھا۔ اس طرح سے قافلے والوں اور ان کے سامانوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال اور محافظت ہوتی تھی، جبکہ شہروں کے اندر موجود بہت سے کاروان سراؤں کے ایک سے زیادہ داخلی راستے ہوتے تھے تاکہ بازار کے اندر اور پڑوس میں واقع سڑکوں تک دسترسی بہتر طور پر انجام پا سکے۔ مزین اور خوبصورت کاروان سراؤں کے کوریڈور میں کمرے نامور اور معروف مسافروں کی پذیرائی کے لیے بنائے جاتے تھے۔ صحن چوکور یا گول ہوتے تھے، اور زیادہ تر حوض اس کے بیچ میں واقع ہوتے تھے۔ سرد علاقوں میں صحن کی جگہ گنبدی چھت والا ایک ہال کاروان سرا کے وسط میں بناتے تھے تاکہ مسافروں کو سردی سے نقصان نہ پہنچے۔ زیادہ تر ایسے ٹاور یا برج کاروان سراؤں کے گوشوں میں بناتے تھے کہ جس سے محافظت یا دیدبانی کا کام لیا جاتا تھا۔ صحن کے اطراف میں کمرے بنائے جاتے تھے جو ایک لکڑی کا پاٹ کا دروازہ ہوتا تھا۔ ان کمروں میں کھڑکیاں نہیں ہوتی تھیں کیونکہ ان کمروں کو صرف رات کے سونے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کمروں کی چھتوں کے اوپر کا حصہ کھلا ہوا مستہ اور سپاٹ ہوتا تھا کہ جس پر گرمیوں کی راتوں میں مسافرین سویا کرتے تھے۔ کاروان سراؤں کی تعمیر پتھروں اور اینٹوں کے استعمال سے ہوتی تھی۔ بہت سے کاروان سرا اپنے زمانے کی دیگر عمارتوں کی مانند معماری کی خوبصورتیوں کی حامل تھیں۔ بعض کاروان سراؤں کی عمارتوں میں ابھی بھی اینٹوں سے بنی ڈیزائنوں، ٹائلوں، گچ اور پتھروں کے استعمال کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔
ایران کے کاروان سرا اس لحاظ سے کہ متنوع آب و ہوا کے حامل تھے، اس لیے متنوع اور مختلف شکلوں میں بنائے جاتے تھے کہ جن کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلا کوہستانی علاقوں میں مکمل طور پر کورڈ کاروان سرا ہے. اس طرح کے کاروان سرائے راستوں کے کنارے واقع چھوٹے مسافر خانوں سے لے کر شاہ عباس صفوی کے زمانے کی شاہی عمارتوں پر مشتمل ہے. ان عمارتوں کے سادہ نمونوں میں گنبدی چھت کا حامل مرکزی ہال، گنبد والے کمروں کی لائن میں اور متعدد استبل بھی اسی لائن میں ہیں. کوہستانی کاروان سرائے میں متعدد چولہے یا دیواروں پر کمرے گرم کرنے کے وسائل نصب تھے. یہ عمارتیں ہر طرف سے بند اور کورڈ ہوتی تھیں تاکہ کوہستان کی شدید سردی اور ٹھنڈی ہواؤں کو کمروں میں داخل ہونے سے روکا جا سکے. اس قسم کے پرکشش کاروان سراؤں میں سے آذربائیجان میں کاروان سرائے شبلی اور کاروان سرائے گدوک کا نام لیا جا سکتا ہے. کاروان سرائے گدوک شمالی ایران میں سواد کوہ شہر کے نزدیک واقع ہے اور ماضی میں کاروان سرائے شاہ عباس سے مشہور تھا. اس کاروان سرا کے متعدد کمرے گج کے ڈیزائنوں اور دیدہ زیب ٹائلوں سے مزین ہیں. تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ اس کاروان سرا میں شاہی اور سلطنتی کاروان ٹھہرا کرتے تھے.
سامن، جنوبی ایران میں واقع خلیج فارس کا علاقہ قدیم الایام سے تاجروں کی آمد و رفت اور سامانوں کی درآمدات و برآمدات کا مرکز رہا ہے. اسی سبب سے اس حدود میں بہت زیادہ کارواں سرائے بنائے گئے. یہ کارواں سرائے خلیج فارس کی گرم و مرطوب آب و ہوا اور جغرافیائی صورتحال کے پیش نظر خاص معماری کے حامل ہیں. ان کارواں سراؤں میں بیشتر میں مرکزی صحن نہیں ہے. یہ کارواں سرائے چار گوشوں والی عمارت ہیں کہ جن میں ایک مرکزی ہال ہوتا ہے کہ جو جمع کی علامت میں بنائے گئے ہیں. کمروں کے سامنے پتھر کا ایک بڑا چبوترا ہے جو مرکزی ہال کے چاروں طرف بنایا گیا ہے. ماضی کے سبھی کمروں میں عمارت کے باہری حصے سے بھی ایک دروازہ بناتے تھے تاکہ ساحل کی ٹھنڈی ہوا عمارت کے اندر داخل ہو. یہ کارواں سرا بہت زیادہ متنوع ڈیزائنوں سے مزین اور نمایاں خوبصورتی کے حامل ہیں. ان عمارتوں کا ایک دلکش نمونہ بندر عباس کے نزدیک کارواں سرائے قلعہ پہلو ہے.
ان کاروان سراؤں کی ایک اور قسم یہ ہے کہ ان کاروان سراؤں میں مرکزی صحن ہوا کرتے تھے کہ جو ایران کے اہم ترین اور خوبصورت ترین کاروان سرائے شمار ہوتے ہیں. یہ کاروان سرائے چند طریقوں سے بنائے گئے ہیں. گول کاروان سرائے، متعدد گوشوں والے، دو ایوان والے، ستوندار حال والے، چار ایوان والے اور اسی طرح مختلف ڈیزائنوں والے کاروان سرائے ہوتے تھے. ان تمام کاروان سراؤں کی خصوصیت ان کے مرکز میں صحن کا وجود ہے کہ جو ایران کی روایتی معماری سے اس کے بنانے والوں کی دلچسپی کا آئینہ دار ہے. ان کاروان سراؤں کے اندر داخل ہونے والے راستے، ٹاورز اور استبل تاریخی ادوار کے پیش نظر مختلف تھے. معماری کی اس روش کا ایک مثالی نمونہ کاروان سرائے پاسنگان ہے کہ جو قوم کاشان کے راستے میں واقع ہے اور صفویہ دور میں بنایا گیا ہے. اس کاروان سرائے میں ایسے پانی کے ذخائر ہیں کہ جن سے قافلے والے استفادہ کرتے تھے. ان کے صحن چوکور شکل کے اور چار ایوانوں پر مشتمل ہوتے تھے. اس کے چار کونوں پر چار ٹاور بنائے جاتے تھے اور اس کے اندر داخل ہونے والے راستے میں خوبصورت محراب نما ڈیزائن بنی ہوتی تھی. پاسنگان کاروان سرائے میں چھوٹے کمرے بھی چوپائیوں کی نگہبانی کے لیے بنائے جاتے تھے کہ جن سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کے معماروں کی نظر میں ایک کاروان سرائے کی ساخت کے لیے تمام ضروری لوازمات ہوتے تھے. اس کاروان سرائے کی پوری عمارت اینٹوں سے اور بڑے اور محکم پتھروں کے ستونوں پر بنائی گئی ہیں. دریا کے کنارے واقع ہونے کے سبب کمروں کی زمین کا فرش زمین سے تقریباً ایک میٹر بلند ہے تاکہ رطوبت اس میں رسوخ نہ کریں. طے پایا ہے کہ مستقبل قریب میں کاروان سرائے پاسنگان سیاحوں اور مسافروں کی رہائش اور سیاحت کے مقام میں تبدیل ہو جائے.
ایران کے کارواں سراؤں کے بارے میں تاریخی کتابوں اور سفر ناموں میں دلچسپ اطلاعات و معلومات موجود ہیں. من جملہ اس کے اسپین کے کلاویجو کا سفر نامہ ہے کہ جس میں اس نے ایران کے سفر کے دوران ٹھہرنے کے مقامات کا بہترین انداز میں ذکر کیا ہے. اس نے اپنے نشاپور کے سفر میں پہلی رات ایک بڑے کارواں سرائے میں گزاری کہ جو بیابان کے درمیان میں واقع تھا. وہ لکھتا ہے کہ منگل کی صبح ہم گھوڑے پر سوار ہوئے لیکن دو فرسخی گئے تھے کہ ایک عمارت مہمان خانے یا ہوٹل جیسی نظر آئی کہ جسے ایران میں کارواں سرا کہتے ہیں. انہوں نے جون 1804 عیسوی میں ایک مدت تک شہر تبریز میں قیام کیا اور وہاں کے کارواں سراؤں اور بازاروں کے بارے میں لکھا کہ پورے شہر میں چوڑی سڑکیں اور وسیع میدان ہیں کہ جن کے اطراف میں بڑی بڑی عمارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس میں جداگانہ دکانیں اور دفاتر بھی بنائے گئے ہیں کہ جن سے مختلف استفادے کیے جاتے ہیں۔ جب ہم ان کاروان سراؤں سے باہر نکلتے ہیں تو سڑکوں اور بازاروں میں پہنچتے ہیں کہ جو انواع اقسام کی اشیاء اور اجناس سے بھری پڑی ہیں۔ مثال طور پر ان میں سے بعض دکانوں میں زینت و آرائش کے سامان اور وومنس پرفیومز بیچے جاتے ہیں۔ خواتین دکانوں پر جاتی ہیں تاکہ اپنی خریداریاں انجام دیں۔ یہ بازار بہت پر رونق ہیں۔
شہر سے باہر کے کاروان سراؤں کو اس کے بانی اور اس کے تعمیر کرنے والوں کی بنیاد پر تین قسموں میں تقسیم کرتے تھے: کاروان سرائے شاہی، کاروان سرائے خصوصی اور کاروان سرائے خیریہ۔ شاہی کاروان سرا ایسے مکانات تھے کہ جن کی ساخت کے اخراجات ملک کے خزانے سے پورے ہوتے تھے، اور ان کاروان سراؤں سے جو آمدنی حاصل ہوتی تھی وہ ملک کی تعمیر و ترقی اور یا ملک کے خزانے میں جاتی تھی۔ یہ کاروان سرائے شاندار فن تعمیر کا مظہر تھے اور اس کی ساخت میں یکساں روش سے استفادہ ہوا تھا۔ وہاں کے کمرے قافلے والوں کو کرائے پر دیے جاتے تھے اور مسافروں کے نام ایک رجسٹر میں درج کیے جاتے تھے۔ جو معاملے انجام پاتے تھے ان کو بھی اس رجسٹر میں درج کرتے تھے، اور اس طرح سے تجارت کو زیادہ قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی تھی۔ حکومت ان رجسٹروں کی مدد سے ملک کی تجارت کی صورتحال سے مطلع ہوتی تھی۔ کاروان سراؤں میں سے بعض ایسے بھی تھے جو نجی اور ذاتی ملکیت تھے اور اس کی آمدنی اس کے مالک کو ملتی تھی۔ قاجار کے دور میں بہت زیادہ کاروان سرائے اسی روش پر بنائے گئے ہیں کہ جن میں سے بیشتر چھوٹے اور سادہ معماری کے حامل تھے۔ کاروان سراؤں میں سے فلاحی اور خیراتی کاروان سرائے بھی تھے کہ جس میں مسافروں سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ کاروان سرا مخیر حضرات اور نیک افراد سے متعلق تھے۔ یہ کاروان سرائے مسافروں اور زائروں کی طولانی سفروں کے دوران بہت زیادہ مدد کرتے تھے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔